الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ 12 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا، نہیں ہوں گی تو ثواب نہیں ملے گا. اور بری نیت ہوگی تو جیسی بری نیت ویسا اس کا پھل. لہذا جب جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں جو جائز معاملات ہوں، اچھی اچھی نیتیں شامل کرنی چاہیے. اب یہاں تشریف فرمائے آپ تو یہاں بھی یہ نیتیں حسب حال ہو سکتی ہیں کہ مسجد میں جب تک یعنی کہ رہوں گا تو اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو اعتکاف کی نیت کروں گا، نہیں کی تھی اب کر لیجئے، میں نے کروا دیے وہ شاید کر لی ہوگی، تو بعضوں نے پہلے سے ہی کر رکھی ہوگی. مدنی مذاکرہ جب تک چلتا رہے گا، میں بھی اول تا آخر اس میں شریک رہوں گا اور اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، یہ ایک اچھی نیت ہے. اب جب علم دین حاصل کرنے کی نیت ہے تو پھر اس کی رکاوٹیں دور رکھنے کی بھی نیت کر لیجئے. مثلا موبائل فون ہے، اس کا استعمال اس کی رکاوٹ ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ موبائل فون کریں گے یا SMS کریں گے، پڑھیں گے، صوتی پیغام دیں گے، واٹس اپ وغیرہ جو بھی استعمال کریں گے آپ اس کو، یا چیک کریں گے کہ کس کس کا فون آیا ہے، مس کال کس کی ہے، تو یہ سب باتیں اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو اتنی دیر کے لیے وہ آپ جو کہا جا رہا ہے وہ سن نہیں پائیں گے اور بعض باتیں ادھوری ادھوری سمجھ میں آئیں گی. تو اس میں یہ ہوگا کہ گناہ کا کام ہو سکتا ہے ثواب سمجھ میں آئے، جس بات پر ثواب کہا جا رہا ہو وہ سمجھ میں آئے کہ یہ گناہ ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے وہ یکسوئی کے ساتھ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد مرتب ہوں گے. کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کر لوں گا، کہ بھیڑ میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. کوئی بات پسند آئی تو دوسرے کو متوجہ نہیں کروں گا کہ دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، پسند یا ناپسند. اس طرح متوجہ کرنے جائیں گے تو یہ بھی رکاوٹ پڑے گی نا، کہ باقی بات آگے گزر جائے گی، آپ پوری بات سن نہیں سکیں گے. عوام میں چونکہ کیمرے بھی اسکرین پر لاتے ہیں حاضرین کو، اب اس میں بعض ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تلاش کرتے ہوں گے کہ میں کب کیمرے پر آؤں، اس پہ آؤں گا اسکرین پہ، یا اگر آ گئے تو ایک خوشی کا احساس پیدا ہوگا جس کا ظاہر ہے کہ جس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. پھر خوشی کا اظہار چہرے سے ہوگا، تو بعض ہاتھوں سے اظہار کرتے ہیں، داڑھی سے لائیں گے، کپڑے سے لائیں گے، یا منہ بناتے ہیں عجیب و غریب، ہنس پڑتے ہیں، ہاتھ لے رہتے ہیں، جھنڈا ہوتا ہے تو وہ ہلاتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں ذرا آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گی، آپ اتنی دیر تک محروم رہیں گے کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے. پھر جب آپ کو یہ چلے جائیں گے اسکرین پر، چند لمحوں کے لیے آتے ہیں چلے جائیں گے، تو پھر حسرت ہوگی کہہ رہے میں تو گیا، تو دوسرے کو اشارہ کر رہے ہوں گے کہ دیکھ دیکھ میں آیا ہوں، تو وہ کہے گا میں بھی آیا ہوں، دیکھیں گے تو دونوں ہی جا چکے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح آپ علم دین کی برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو اگر اسکرین پر نظر آ بھی جائیں تو ٹھیک ہے، دل میں خوشی پیدا ہو، کم از کم یہ کہ آپ नॉर्मल हो जाए और अपना मुंह नीचा कर ले, ताकि आप जो सुनाया जा रहा है वो सुनने में कामयाब हो। ये आपके भले की बातें। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मजलिस इस्लाह बराए फनकार के की तरकीब से आज मदनी मुज़ाकरा है, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे फनकार इस्लामी भाई तशरीफ लाए, शोबिज के शोबे से वाबस्तगान एक तादाद है जो तशरीफ ले आए। ज़ाहिर है कि इन्हें भी इस्लाम से मोहब्बत होती है, जो मुसलमान होते हैं दीन से प्यार होता है, तो ये भी अपनी आखिरत की बेहतरियां जमा करने का इनकार कौन करेगा। जो भलाई मिल जाए आखिरत की, अल्लाह नसीब करे हम सबको यहां से बस जब उठें तो हम अल्लाह ताला की रिजा और उसकी खुशनुदी और अपने लिए वो जन्नत की तरकीब बनाकर उठें। अल्लाह की रहमत से, उसी की रहमत से होगा। हमें तो अल्लाह ताला के बारे में उसने जन रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये हदीस पाक में ये अल्लाह ताला का फरमान हदीस पाक में, अना इंदा जन ने अबदी बी, अल्लाह ताला फरमाता कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं, तो उससे अच्छा गुमान रखा जाए। यानी चाहे बंदा कितना ही गुनाहगार हो, अगर उसने ये फाइनल कर लिया ना अपने जहन यार मैं तो गुनाहगार हूं मुझे अल्लाह नहीं बख्शेगा, फिर तो समझो ये गया। क्या अल्लाह की रहमत को थोड़ा समझता है, महदूद समझता है? नहीं, अल्लाह की रहमत लामहदूद है। तो गुनाह करे भी अगर कोई करता हो, करना नहीं चाहिए, गुनाह से ज़रा बचना चाहिए, कि बेबाकी तो बहुत बर्बाद कौन होती है। अगर बतकाजा बशरियत गुनाह हो गया तब भी अल्लाह ताला की रहमत से नजर ना हटाए, मायूस ना हो, तो डरता रहे, तोबा करता रहे, बचता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज्जा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अल सुन्नत की बारगाह में मेरी ये अर्ज है कि आपकी ये तहरीर पढ़ी कि मैं बैतुल फना पहुंच गया हूं, तो मेरा सवाल यह है कि बैतुल फना क्या है, और जहां आप गए थे वो क्या बैतुल फना नहीं था? क्या पाकिस्तान से बाहर बैतुल फना नहीं है? बैतुल फना पाकिस्तान में ही है, बराए करम जवाब इशारत फरमा दीजिए।
अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम में कुल्लु मन अलैहा फान, कि जो कुछ भी है ना उस सब को फना होना, इसमें जो कुछ है सब फना होगा, मैंने खत्म होगा, फना हो जाएगा, मिटा दिया जाएगा, तो सबको फना है। इंशाअल्लाह बैतुल फना से गुजर कर दारुल बका का सफर होगा इंशाअल्लाह। भी पता नहीं है लफ्ज बोलना चाहिए नहीं, यकीन नहीं है मौत, तो अल्लाह चाह चुका है कि सबको मौत देगा। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, ये उसने तो ऐलान फरमा दिया है कि हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, उसके कलेमात उसके कहे हुए तो बदलते ही नहीं है। तो मैंने अपने मकान का नाम बैतुल फना रखा हुआ है, फना होने वाला घर। और ये एक मतलब दर अपनी इस्लाह के लिए भी, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए, कि मेरा घर जो है ना ये बाकी नहीं रहेगा, ये फना हो जाएगा। मेरा घर क्या, सभी का घर फना होगा, जो कुछ है ये सब फना होगा। रहे नाम अल्लाह का, कयामत के रोज अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, जब यानी कि सारी दुनिया फना हो जाएगी ना, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ले मनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, तो कौन जवाब देगा? फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह वाहिद कहार की बादशाहत है। تو میرا مکان بھی فنا ہو جائے گا. تو میری مراد یہ تھی, میں سفر پر گیا تھا تو میں مطلب وہ کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کچھ اس طرح کا وہ جملہ دے دیتا ہوں جس میں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے. ربیعت الفنا کہنے میں نیکی کی دعوت پوشیدہ ہے. اور جس کو نہیں سمجھ آئی ہوگی سوالات, یہ مدنی مذاکرہ سن رہا ہوگا, سوال کے ذریعے سمجھ آ گیا ہوگا کہ نام بھی اگر ایسے ہو جائیں اپنی اشیاء کے جن میں کوئی عبرت ہو. میرے بیٹے کا جو مکان ہے حاجی عبید رضا کا, اس کا نام ہے بیت العبرہ, بیت عبرت, عبرت کا گھر. تو یہ اپنا اپنا تصور ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ یا بدل میں عمان کے شہر مسقط سے بول رہا ہوں. یہاں سب اسلام بھائی مل کر مدرسہ المدینہ برائے بارگان پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ یا بدل ہمارے یہ محمد عبداللہ بھائی, انہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا ہے. اور انہوں نے اپنی انفرادی کوشش سے اپنی بہن اور والدہ کو بھی اسلام کی دعوت دے کر انہیں بھی اسلام قبول کروایا. اور ان پر یہ انفرادی کوشش ہمارے انصر بھائی نے کی ہے, انہیں اسلام قبول کرایا اور انہوں نے اپنی والدہ اور بہن کو اسلام قبول کروایا. پیارے بابا جان ان دونوں کو اپنا مرید بنا لیجیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہن اور والدہ کو اپنا مرید بنا لیجیے. جزاک اللہ خیر.
میرا نام امجد رانا ہے اور میں دین اسلام میں داخل ہوا ہوں. اور کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, سنگر ہوں اور ڈانسر ہوں, تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ میں دین اسلام میں داخل ہوا ہوں ایز اے آرٹسٹ, تو مجھے کس طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. شکریہ.
خوش آمدید. جتنے بھی ہمارے شوبز سے تعلق رکھنے والے مہمان ہیں میں سبھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ نو مسلم انہوں نے اپنے سوال کے ذریعے ہم کو بتایا. اب ان کو کس طرح یہ دینی تعلیم حاصل کریں یہ ان کے سوال کا. اس میں یہ کہ دینی تعلیم کے لیے تو مدرسے بھی ہوتے ہیں, لیکن چلو اگر ان میں نہیں بھی داخل ہوتا تب بھی اور ذرائع ہیں. یہ دعوت اسلامی کا وسیع مدنی ماحول یہ بھی دینی تعلیم فراہم کرتا ہے, علم دین اس کے ذریعے بھی ملتا ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, تو سارا ہی وقت ان کے ساتھ گزرے گا عاشقان رسول کے ساتھ, تو آپ کو بہت کچھ دین سیکھنے کو ملے گا, سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, فرائض اور واجبات بھی سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. پھر مکتبۃ المدینہ سے بہت ساری کتابیں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی ہیں, ان کو حاصل کیجئے, ان کا مطالعہ فرماتے رہیے, تو اس طرح بھی علم دین آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا.
یہ جو آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, امجد رانا صاحب نے ایک سوال کیا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اور صورت ہونی چاہیے, تو اب اس میں میری مدنی التجا یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ اب یہ اتنے آرٹسٹ یا جو بھی مطلب دنیا بھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً یہ ساری چیزیں ان کے آگے رکھی جاتی ہیں کہ جناب یہاں بھی یہ بھی ہے, یہاں یہ بھی ہے, یہاں یہ بھی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وقت نکالنا ان سب کے لیے یہ ایک سمجھے کہ موضوع ہے. اب جیسے دیگر یہ حضرات جو سن رہے ہیں, تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو جس طرح آپ اپنے مختلف چیزوں کو شیڈول میں لینے کی عادت بناتے ہیں, جب تک آپ علم دین سیکھنے کے حوالے سے جو کچھ جیسے یہاں چند باتیں بیان کی گئیں آپ شیڈول اس کو نہیں لیں گے, جدول میں نہیں لیں گے اور اپنے روزمرہ کی پریکٹس میں نہیں لیں گے, جیسے کہ ناشتہ آپ کی پریکٹس میں ہے اس طرح جو مطلب اور کوئی 10 قسم کے کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی روٹین کی پریکٹس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ان تمام تو اب جیسے یہ کتاب امیر سنت دکھا رہے ہیں اب اسلام کی بنیادی باتیں, تیسرا حصہ اس پہ لکھا ہے, اس کا مطلب دو حصے اس کے آلریڈی ہیں,
چار حصے کل,
چار حصے ہیں, تو یہ مقتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ کتاب آپ کے گھر میں ہوگی یا اگر آپ کے پاس کوئی سا پی سی ٹیبلیٹ وغیرہ ہے تو اس میں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. مگر اسٹڈی بابا پڑھنا ہے یا کہیں جمعرات کو اجتماع میں شرکت کرنی ہے یا کسی بھی جگہ پر شرکت کرنی ہے, وہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے جیسے فرما دیا تو وہ ہو گیا, لیکن جب تک ہم اس کو اپنی شیڈول میں نہیں لیں گے, جیسے آج جو یہ آئے انہوں نے آج کا آنا اپنے جدول کا حصہ بنایا, اپنے شیڈول کا حصہ بنایا کہ نہیں ایٹ لیسٹ مطلب کسی صورت مجھے پہنچنا ہے پہنچنا ہے, تو یہ پہنچ گئے. تو اس طرح جو بھی اگر آپ کو یہ درد ہے کہ میں علم دین سیکھوں, ظاہر نمازیں بھی سیکھنی ہیں, فرائض سیکھنے ہیں, واجبات سیکھنے ہیں, غسل و وضو کے طریقے سیکھنے ہیں, قرآن درست پڑھنے نہیں آتا کئیوں کو تو درست قرآن پڑھنا سیکھنا ہے, تو جس طرح دنیا کے کئی فن سیکھنے سے آتے ہیں, تو اس لیے اسلام و دین کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے وقت کو لینا پڑے گا. تو اپنے وقت کو شیڈولنگ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ امیر سنت کے ان مدنی پھولوں کو بھی آپ کو اس کو عملی جامہ پہنانے میں مدد ملے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا تھا آنے کا بھی, اور آپ سے سوال میرے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ شو کہتے ہیں کہ نماز تو ہم دل میں ہی پڑھ لیا کرتے ہیں اور ان کے مریدین بھی انہیں کی بات کو پھر آگے کوٹ کرتے ہیں اور پھر بڑے شعر بھی پڑھتے ہیں کہ لوگ کی پانچ باری اسی ہر ویلے, یعنی گویا دل کی جو نماز ہے وہ ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے ہمیں شاید وہ پانچ نمازوں کی ضرورت نہیں. تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ دل میں نماز پڑھی جائے اور جو پانچ وقت کی نماز ہے جو شریعت میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دین کی بدنامی قسمتی سے پوری دنیا میں ہوئی ہے اور اس مسکنسیپشن کی پہلا بدنامی بھی پہلی, اس میں دعوت اسلامی کا ابھی تک کیا کردار ہے؟ نعت شریف کی چند اشعار بھی میں پیش کرنا چاہوں. روک لیتی ہے آپ کی نسبا تیر جتنے بھی ہم سے چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے
پہلا سوال کہ بعض لوگ یہ انہیں بعض پیر ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں, ہم کو پانچ وقت نماز کی ضرورت نہیں ہے, تو ہماری وہ نماز وہ دل کی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر واقعی وہ ایسا کوئی کہتا ہے اور اس نماز کی فرضیت کا انکار کرتا جب تو وہ مسلمان نہیں ہے. نماز کا وضو کا سارا جو یہ تصور دیتی تو ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں احادیث مبارکہ میں اس کے انداز دیے, یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب وہ دل کی نماز میں دل میں سات ہڈیاں کہاں سے لائے گا اور وہ دل کو سجدے میں گرائے گا کیسے؟ یوں بہرحال یہ کہ یہ نماز کی فرضیت کا انکار ہی معلوم ہو رہا ہے اس بات میں, تو ایسا شخص مسلمان رہے گا نہیں, ہے ہی نہیں مسلمان. اس کو مسلمان ہو سکتا ہے بولتا بھی نہ ہو, کوئی اور مطلب ایک ہے طبقہ جو اتنا مشہور نہیں ہے, بے احتیاطاً اس کی نشاندہی بھی نہیں کرتا کہ خامہ خواہ لوگ اس کو ڈھونڈے اور اس کے پھندے میں پھنسے. تو اس کا ایک باقاعدہ نام بھی ہے اس طبقے کا, اور یہ باب المدینہ میں بھی پایا جاتا ہے یہ طبقہ, ایک مخصوص علاقہ ہے, وہ بھی نہیں دوں گا میں آپ کو. وہ یہ کہ ان کی تشہیر مناسب نہیں ہے, نقصان دہ ایسوں کی. تو وہ بھی نماز کا انکار کرتا ہے, وہ ذکر کرتا ہے, نماز بس یہی ہے ذکر. تو ظاہر ہے کہ نماز نماز ہے, ذکر ذکر ہے, اور نماز بھی ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری یا قرآن کریم میں کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کا انکار تو ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار تو یہ تو کفر ہے, مطلب آدمی مسلمان رہے گا نہیں, نہ اس کا نکاح کچھ بھی نہیں, مطلب گیا حکام سے. تو نماز کی فرضیت کا انکار کرے. ہاں فرض مانتا ہے اور پڑھتا نہیں, زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن فرض مانتا ہے, تب وہ کافر نہیں ہے مسلمان, کیونکہ انکار نہیں کر رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دوسرا سوال پورا سمجھ نہیں سکا تھا میں
جو سوال کو سمجھ سکا ہوں یہ ابرار الحق صاحب کا, وہ اس طرح کا ہے کہ دنیا میں جو ایک بے امنی ہے, بد امنی, اس بد امنی کا حل یا اس بد امنی کو دور کرنے میں دعوت اسلامی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟
آپ حضرات کو اتنی دور دور سے جمع کرنا یہ بھی اس کی کڑی ہے. کیا وہ سب مل کر مسجد ورو تحریک چلاتے ہیں؟ ہماری مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ امن و امان قائم ہوتا رہے گا, نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے, کیونکہ ابھی تو بندوں کے آگے سب آگے پیچھے ہیں اور جھکے جا رہے ہیں. رب کے دربار میں حقیقی معنوں میں جھک جائیں گے نا تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ کم و بیش 200 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, اور اجتماعات بھی ہوتے ہیں, مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں, مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دین پہنچایا جا رہا ہے, اور عملی طور پر جو اسلام کی تصویر ہے مدنی چینل دکھا رہا ہے دنیا کو, اور وقتاً فوقتاً غیر مسلمین اسلام کے دامن میں آ بھی رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے کہیں ہمارے مبلغین کی کوششوں کے نتیجے میں یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ بھی اسی کا حصہ عملی طور پر بن جائیے تو انشاءاللہ مزید یہ ترقی ہوگی اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. لیکن یہ کہ دیکھیں صرف چاہنے سے نہیں ہوگا, کچھ اس کے لیے کرنا ہوگا. آپ کو بھوک لگی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کو غذا مل جائے تو کیسے پیٹ بھرے گا؟ جب تک غذا کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے نہیں, ہاتھ بڑھانے کے لیے پکائیں گے نہیں, پکانے کے لیے لائیں گے نہیں, لانے کے لیے کمائیں گے نہیں, تو کھائیں گے کیسے اور پیٹ بھرے گا کیسے؟ تو اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. یعنی کہ اسلام جو ہے نا یہ قربانی مانگتا ہے. ہم اپنی مرضی میں جو آئے وہ کریں, اور نفس کے ہاتھوں ہم گرفتار رہیں, اور صرف وہی کام کریں جو ہمارا نفس کہے, اور پھر ہم کہیں کہ وہ ہر طرف امن و امان بحال ہو جائے اور سارے مسلمان وہ نیک پرہیزگار ہو جائیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں کوشش کرنی ہوگی, امر بالمعروف کرنا ہوگا, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہوں گی. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اس میں آپ سفر کیجئے. مدنی انعامات یہ ایک شیڈول ہے, سمجھو ایک جدول ہے کہ آپ کو اسلامی زندگی گزارنی کیسے. ایک رسالہ یہ 2 روپے کا ملتا ہے, مکتبۃ المدینہ پاکٹ سائز رسالہ ہے چھوٹا سا, یہ خرید لیں, ایک نظر اس کو پڑھ لیں. مدنی انعامات یہ یاد رکھیں, مدنی انعامات یہ آپ مانگیں گے یہ آپ کو دے دیں گے, اس کو آپ پڑھیے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا یہ جدول دیا گیا, اس کے مطابق اگر زندگی بندہ گزارے اور حقیقت میں گزارے اخلاص کے ساتھ, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے. مگر وہی بات ہے کہ کرنے سے ہوگا, اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو مل جل کر یہ دعوت اسلامی چلانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کسی ایک فرد کی نہیں ہے, آپ سب بھی کی ہے, ہر مسلمان کی دعوت اسلامی. سب کو مل جل کر اپنے گھر میں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے, یہی دعوت اسلامی. نماز کی دعوت دینی چاہیے, یہ دعوت اسلامی. سنتوں پر عمل کی دعوت دینی چاہیے، یہ دعوت اسلامی، درود و سلام کی کثرت کی دعوت دینی چاہیے، یہ ہے دعوت اسلامی، بزرگان دین سے دامنوں سے وابستہ رہنے کی تلقین، صحابہ و اہل بیت کے دامان اقدس سے لپٹے رہنے کی دعوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگے رہنے کی دعوت، یہ دعوت اسلامی الحمدللہ. آئیے سب مل کر دعوت اسلامی کو دنیا میں عام کرتے ہیں، انشاءاللہ امن و امان بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ وسوسے آتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں اگر جاؤں گا تو وہاں ڈرائیں گے، توبہ کرائیں گے. اب جس کا ذہن ہی یہ بن گیا ہو کہ گناہ چھوڑنے ہی نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ مجھے بدلنا ہی نہیں ہے یا مجھے سدھرنا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ اللہ، یہ تو میں نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اگر مشورہ دیا جائے نا کہ آپ اپنے کچھ پھولا پھولا ٹیسٹ کروا لیں، شوگر ٹیسٹ کروا لیں، کولیسٹرول ٹیسٹ کروا لیں، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں، کبھی کبھار سے بولتا کہ یار ہم نہیں کرواتے، اب نہیں کرواتے، یا پھر کچھ نکل آیا تو پرہیزیاں کون کرے گا. اب میں ساحل سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ٹیسٹ نہ کروائے اس خوف سے کہ کچھ نکل آئے گا تو. اب ٹیسٹ نہ کروانے سے جو چیز اس کے اندر ہے کیا ختم ہو جائے گی یا زیادہ تیزی سے اس میں اضافہ ہوگا؟ نہ ٹیسٹ کروائے گا اور کچھ نکلا اور انیشل اسٹیج ہے تو اس پر کنٹرول کرنا آسان رہے گا، اور جب وہ نہیں ٹیسٹ کروایا تو پھر یہی مشہور ہوگا کہ یار یہ سویا تھا تو سویا رہ گیا، رات تو رات ہارٹ فیل ہو گیا. ہوتا ہے نا سر، بعد لوگ یار بھلا چنگا تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ہارٹ فیل ہو گیا. کچھ بھی نہیں تھا، بہت کچھ تھا، اس کے اندر بہت کچھ جمع ہو گیا تھا اس کے خون میں جو وہ دل کی نسیں بند کرتا ہے، تو اس نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، تو کچھ بھی نہیں تھا اس کو اور چلا گیا. یہ دنیا کہتی ہے، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھا جب ہی گیا، اسباب تو ہوتے ہیں نا. تو اس لیے مطلب یہ واقعی وسوسہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کوئی کسی کا نام نذیر ہے؟ نذیر بات کرا کریں، کون کون نذیر ہے؟ ایک بھی نہیں ہے نذیر بھائی.
ایک تو ہاتھ نظر آ رہا ہے
الحمدللہ، یہاں بھی ہے کوئی نذیر. نذیر کے معنی کون بتائے گا؟ پیچھے تو زوردار آواز آئی، یہاں بھی کچھ اسلامی بھائی جانتے ہیں نذیر کے معنی کیا ہے؟
جی یہاں بھی کافی ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
کئی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے نذیر کس کا نام ہے، یعنی یہ نسبت کس کی ہے؟ یہ نام ان کا نام ہے جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے. نذیر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور نذیر کے معنی بھی بتانے والوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے ماشاءاللہ. نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا. تو جس رسول نذیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو ڈرانے والے ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ شیطان نے کتنا بڑا مطلب داؤ چلا ہے کہ یار یہ ڈراتے ہیں، تو یار یہ ڈراتے ہیں تو جس کا کلمہ پڑھا اس کی سنت ہی تو ادا کر رہے ہیں، کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ہے الگ سے کر رہے. اگر ڈراتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں، ہمارا ڈر اڑ گیا، ڈرتے نہیں ہیں. اور ہر نبی نے ڈرایا، تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہم کو، اللہ کرے کہ ہم ڈریں، اور خوف خدا کا نام تو سب نے سنا ہوگا، یہ لفظ تو خوف کے معنی ڈر، یعنی اللہ سے ڈرنا، تو خوف خدا تو یہ تو اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ نعمت حاصل دی، خوف خدا، اللہ تعالی کا خوف. ہر نبی خوف خدا کا حامل تھا، سبھی کو خوف خدا، کوئی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر خوف خدا نہ آئے، بلکہ ہر مسلمان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتا ضرور ہے. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ہیں کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہ بابا، ڈر لگتا ہے، ہم ہیں تو مسلمان. تو یہ شیطانی وسوسہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، کہ یہ مطلب یعنی کہ ہم کو ڈراتے ہیں اور مطلب وہ توبہ کا بولتے ہیں، تو توبہ کا یہ کیا بولیں گے؟ وہ تو خود قرآن فرما رہا ہے. دیکھیں پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اسی طرح بہت ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جو توبہ کی ترغیب دے رہی ہیں. تو اب اگر یہاں مدنی مذاکرے میں توبہ کروائی جاتی ہے تو یہ بھی حکم قرآنی پر ہی عمل ہو رہا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو یہ تو نبوت کا منصب ہے، اسی کے فیض سے اب ہر مسلمان جو بھی نیکی کی دعوت دے گا وہ ڈرائے گا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یوں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے فرض روزہ تو یوں ہوگا. جیسے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس پر نام لکھ دیا جائے گا اس کا، جس سے وہ داخل ہوگا جہنم میں. تو یہ تو حدیثوں میں مضامین ہے. تو دعوت اسلامی والے یا مدنی مذاکرے والے اپنی طرف سے کائے کو ڈرائیں گے؟ تو یہ سب شیطانی اسپیڈ بریکر ہیں، ان کو آپ کود جائیے، پھاند جائیے، اس کو ہٹا دیجئے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہنے والے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں، ہم ماننے والے. جو ہمارے اسلام نے فرمایا ہم نے ماننا ہے، ہم نے سوچنا نہیں ہے. سوچن والے جو نا یہ ڈوب جائیں گے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو عشق الہی اور عشق مصطفی ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اللہ رسول کے آکام ماننے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، واقعی وہ اصل گناہ جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو اس طرح کی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب یعنی دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک پوائنٹ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالی سے طلب مغفرت کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہی، یہ کالک بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، بس یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے بھی اس طرح فرمایا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ کنزول ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں، اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، دل کے سیاہ یعنی کہ دل کے کالے پڑ جانے سے مراد یہ کہ اس کے دل کا نور بجھ جائے گا، اس کی چشم بصیرت آنکھوں کی نظر اندھی ہو جائے گی، علم نافع نے نفع دینے والا علم، آخرت کے لیے جو بہتریاں دینے والا علم، علم نافع اور حکمت کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اپنے آپ اور دیگر لوگوں سے دل میں شفقت اور رحمت ختم ہو جائے گی، اور گناہ کرنے اور لوگوں کو اذیت دینے پر جرأت، فتنے اور ظلمت کے آثار اس کے دل پر قائم ہو جائیں گے. تو یوں مطلب گناہ کر کے بندہ جو ہے وہ دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیکی کی طرف وہ آنے سے کتراتا ہے. جیسے سوال میں ہے کہ یہ توبہ کروائیں گے، ہم کو ڈرائیں گے، تو ہم نے تو سدھرنا ہی نہیں ہے، یہ ذہن بنایا ہوا ہے. تو اب سدھرنے کا ذہن بنائیں یا نہ بنائیں، مرنا تو پڑے گا. سب سے بڑی لگام جو ہے نا یہ حقیقت میں موت کا تصور، اور اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے نا وہ سب سے بڑا مطلب ہماری اصلاح کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنا دیتا ہے، جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت دل کر دیتا ہے. سخت دل میں کسی کا واج اثر نہیں کرتا. واج مانے نصیحت، جس کا دل سخت ہو گیا اس پر اب کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی، یعنی وہ کتراتا ہے، بھاگتا ہے نصیحت سے. ناصحا یعنی اے ناصح، ناصح مانے نصیحت کرنے والا، ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، نے ایسے کچھ لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا، سمجھ دی گئی، عقل دی گئی، حواس قوی ہیں، اس کے احساسات مضبوط ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا. काश हमारे लिए हिदायत के दरवाजे खुल जाएं, हम भी नेक बन जाएं। एक दिन हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज फरमा रहे थे, एक आयत की तफसीर आपने वो दौरान बयान फरमाई, जो कि पारा 27 सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 है, तो इसकी आप तफसीर बयान फरमा रहे थे उस वक्त। अलम यअनी लिल्लदीन आमनू अतख्शअ कुलूबुहुम لذكر اللہ۔ ترجمہ کمزور ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا، نہ رونا دھونا مچ گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، بے شک اے میرے سردار، کیا اللہ تعالی مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تیری توبہ قبول کرے گا۔ تو وہ نوجوان جن کا نام عتبۃ الغلام تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، چیخ ماری اور گش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے قریب آ کر کچھ عربی اشعار پڑھے۔ ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، اے رب العرش جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ صغیر للعصاۃ لہا صفیر وغید یوم یؤخذ بالنواصی، نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النِّيرَانِ فَعْصِهُ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِي، بس اگر تو جہنم کی آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ، تو نے جو گناہ کیا ہے ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام پر رقت طاری تھی، جب افاقہ ہوا کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم عز و جل قبول فرمائے گا؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے تین دعائیں کی۔ نمبر ایک، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم ہے، یعنی عقل اور سمجھداری اور یادداشت، یعنی قوت حافظہ عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنوں یاد ہو جائے۔ نمبر دو، اے اللہ، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قراءت سنے تو اس کا دل موم ہو جائے۔ نمبر تین، اے اللہ، اس کے حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے، ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور دو روٹیاں رکھی ہوتی، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں یعنی کہ اچھی زندگی میں، نیکیوں بھری زندگی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑے ولایت کے منصب پر فائز ہوئے، مشہور ولی اللہ ہیں، جو مذہبی طبقہ ان کو پتا ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں ایک سے ایک واقعات ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جو اس کے کرم پر امید رکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے تو رحمت آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے پہل بہت مالدار شخص تھے، اور اسی کے بل بوتے پر بادشاہ کے وزیر بھی بن گئے، اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک دن آپ نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ترجمہ کنز ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ سن کر انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے پروردگار کیوں نہیں؟ آپ بار بار یہی کہتے جاتے اور روتے جاتے، پھر اپنی سواری سے اتر کر اپنے کپڑے اتارے اور دریائے دجلہ میں چھپ گئے۔ ایک شخص جو آپ کے حالات سے واقف تھا دریائے دجلہ کے قریب سے گزرا تو آپ کو پانی میں کھڑے ہوئے پایا، چنانچہ اس نے آپ کو قمیض اور تہبند دیا، آپ نے ان سے کپڑوں سے بدن ڈھانپا اور پانی سے باہر تشریف لائے، لوگوں سے ظلمن لیا ہوا مال واپس کر دیا اور جو بچ رہا صدقہ کر دیا، اور پھر علم حاصل کرنے اور عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے تو اس کو توبہ کی سعادت مل جاتی ہے، اور جس کا نصیب پھوٹا ہوا ہوتا ہے وہ ایسی محافل میں آتا نہیں ہے، ایسے مقامات پر اس کے قدم اٹھتے نہیں ہیں، اس کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ تو توبہ کروا دیں گے، یہ تو ہم کو یوں بولیں گے، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی مت کرو، یہ گناہ ہے، وہ حرام ہے، تیار نہیں نہیں یار، اپنے کو سدھرنا نہیں ہے۔ یہ خدا کی قسم شیطان کا بہت برا ہتھیار ہے، جو ایسا سوچتے ہیں یہ بہت خسارے میں، مرنے کے بعد پھر ایک بھی نہیں چلے گی، بہت پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے نا ابھی کر لیجئے۔ پارہ 17 کی ابتدائی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ترجمہ کنز الایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ نیز یا قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قیامت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ قرات الجنان میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات یعنی پہننے کے کپڑوں میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت یعنی روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے؟ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی؟ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اگرچہ کفار کی روش بیان کی گئی ہے، لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناک کی حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ انہیں بوریت ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، ایسی باتیں بھاتی نہیں ہیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ چٹکلے سنیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ بس مذاق مسخریاں ہوتی رہیں، گانے بجتے رہیں، موسیقی کی دھن چلتی رہے اور اس پر بس وہ بدمستی ہم پر تاری رہی ہے، ایسی باتیں ان کا سننے میں دل گھبراتا ہے۔ یہ مریض ہے، مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی، تو یہ جو گناہوں کا مریض ہوتا ہے اس کو روح کی غذا اچھی نہیں لگتی، یہ گھبراتا ہے۔ شیطان بولتا اٹھ چل، یہاں کہاں پھنس گیا؟ تو مولویوں کی باتیں، ارے نادان، جس نبی پاک صاحب دولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تو داڑھی والے ہیں، اگر داڑھی والا ہونا مولویت ہے تو یہ بھی داڑھی والے ہیں، اگر امامہ ہونا مولویت ہے تو امامے والے آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر زلفیں بڑھانا یہ مولویت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسو بھی تھے، سادہ لباس ہونا یہ اگر مولویت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس ذرا تصور میں دیکھیں کیسا تھا، یہ ڈیزائننگ تھی جو آج کل ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہوش میں آئیے اور غور کیجئے، جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی کا تو پیغام ہم سن رہے ہیں، کون سی نئی بات سن رہے ہیں یا کون سا کوئی الگ بات سن رہے ہیں یا کسی اور مذہب کی بات سن رہے ہیں، ہم نے جس اسلام کو قبول کیا اسی اسلام کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس سے دل گھبرائے تو لاہور شریف پڑھ کر وہ شیطان کو دفع کرنا چاہیے کہ میری اصل لائن تو یہی ہے اور اسی ٹریک پر چل کر تو میں نے جنت میں جانا ہے اور وایا مدینہ جانا ہے، تو مدینے والے کی سنتیں اپناؤں گا تو یوں تو پھر میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ تو کسی اور کا طریقہ اپناؤں گا تو جنت سے بھٹک گیا تو میرا ہوگا کیا؟
آہ کثیرت عیسیٰ، ہائے خوف دوزخ کا، بچے بنا ہوتا۔
جس میں نو دے
کب عاشق صادق میں بنوں گا یا آج بنتا معزز جو کھلے حسین میں اے بلا آج بنتا گا یا
بجاہ النبی الامین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ نیک بننے کے سوا کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم نیک نہ بن کر جینے کا کوئی ارادہ کریں. اور یقیناً نیک بننے کے لیے، ایک باعمل مسلمان بننے کے لیے ایک بہترین اور ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ سب کے سامنے ہے. کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر زیادہ سے زیادہ چلانے میں کامیاب ہوں، اخلاص کے ساتھ، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری جسے کہتے نہ ہو، شہرت طلبی کا بچنے کی کوئی صورت ہو، اور اس طرح نیک اعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. نارملی تو نیک اعمال کرنے کے ایک اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہے نا کہ نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توری، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ نیک اعمال ہو جاتے ہیں لیکن ہم چھپانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ نیک عمل کے بتانے میں ریاکاری، دکھاوے وغیرہ کی نحوستیں نہ ہو. تو ایک پیور، صاف ستھرا نیک عمل اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنا نصیب فرمائے. تو ظاہر اس کے لیے ایک عمدہ اور ایک بہترین مدنی ماحول کی، پاکیزہ مدنی ماحول کی ہمیں ضرورت ہے، جہاں خوف خدا عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز ہو، اور ہمارے دل میں قبر و آخرت کی تیاری کی سوچ ہو کہ ہم جئیں تو قبر و آخرت کی تیاری کے لیے. یہ دیکھیں آپ اور ہم سب ایک دن مرنا تو فائنل ہے، مرنا تو ہے. جو ہمارے ساتھ تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ ایک ایک نام ہوں گے جن کو آپ یاد کریں گے، وہ آج نہیں ہے. تو جو بھی دنیا سے ہے وہ بھی چلا جائے گا، مگر جائیں گے اعمال لے کر. اب اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو کرم، اعمال برے ہوئے اور اللہ ناراض ہوا تو کہیں پھنس نہ جائیں. اس لیے یہی آپ سے مدنی التجا ہے کہ جو آج آئے ہیں آئندہ بھی آتے رہیے، اور جو مدنی چینل پر ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے. آپ جو آج یہاں ہیں آئندہ مدنی چینل دیکھتے رہنے کی عادت بنائیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. اچھا، قرآن درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بارہ بالغان لگتے ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے، جہاں قرآن مفت درست کروایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے، بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
میرا نام عرفان ملک ہے اور میں ایک کامیڈین ہوں. سوال یہ ہے کہ جدت اور ترقی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ 63 سال کی عمر پائی، تو اس دوران جو ان کے سامنے جو ترقیاں ہوتی تھیں، جو جدت ہوتی تھی، جیسے ہمارے ماں باپ یا گزرے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک زمانہ آئے گا، آج تو سینما میں فلم چل رہی ہے، پھر گھر گھر میں ٹی وی ہوگا، پھر یہ مثال آنے لگی کہ جی ایک زمانہ آئے گا کہ ہاتھوں میں لوگوں کے ٹی وی ہوگا، اس میں وہ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو جدت کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دوران کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کے حوالے سے کچھ ایسا بیان دیا یا بیان کیا جس سے ہم آج سبق حاصل کر سکے؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ خچر پہ سفر کیا کرتے تھے، اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے، اس کے بعد جدت آتی گئی، لوگ بسوں میں سفر کرنے لگے، کاروں میں سفر کرنے لگے، اب جہازوں میں سفر کرتے ہیں، بلٹ ٹرین آ گئی ہے. اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان کیا تو وہ ہمیں بتائیں.
میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن نہ رکھا جائے کہ صرف 63 سالہ زندگی اور اسی میں معلومات، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جس کو ایک شاعر نے نظم اس طرح کیا، آدم کا پتلا بھی آدم کا پتلا نہ بنا تھا، جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو خود فرمان رسالت موجود ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور پیدا کیا۔ تو 63 سالہ ہم اس کو بولتے ہیں ظاہری زندگی، دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ 63 سالہ حیات ظاہری، باقی تو اب بھی حیات ہیں، حیات النبی۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، اے میرے پیارے، میرے پیارے میری ظاہری آنکھ سے بھلے آپ چھپے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں آپ زندہ ہیں۔ تو اب یہ حیات ظاہری میں جو کچھ ہوا وہ بے شک آپ کو پتا تھا، اور قیامت تک جو ہوگا وہ بھی پتا، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ آپ کو علم ما کان و ما یکون دیا گیا ہے، علم ما کان و ما یکون دیا گیا کہ جو پہلے تھا اور جو بعد میں ہوگا، سب علوم آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ تو یہ جو بھی ترقیاں ہو رہی ہیں آج کل، یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی پتا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا۔ اب تو یہ آج کل وہ سائنسی آلوں سے بتا دیتے ہیں کہ کب بارش ہوگی اور کب گرمی بڑھے گی اور کب سردی گھٹے گی، اب بتاتے رہتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اگرچہ ان کی پیشن گوئیاں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن زبان رسالت سے جو نکلا وہ درست ہوتا، میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی معاذ اللہ کوئی غلط بات فرما دیں یا غلط فہمی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہو جائے۔ تو بہرحال بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ترمذی شریف جو کہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، مستند ترین جو کتابیں 6 ان میں سے ایک ہے، حدیث کی کتاب ہے، تو اس کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیبوں پر خبردار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے اور حتیٰ کہ آدمی اس کے کوزے کا پھندنا اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا، ڈوری جو ہوتی ہے جوتے کی جس سے جوتا باندھتے ہیں وہ بھی بات کرے گا، اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درندے خاص چرندے ہوں جیسے شیر بھیڑیا وغیرہ، یا پرندے جیسے باز شکرا وغیرہ، ہر قسم کے یہ جانور جو انسان سے باتیں کریں گے اس انسان کی زبان میں جو اس کی مادری ہو۔ حدیث بالکل ظاہر پر ہے، اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں، مومن و کافر ہر انسان سے کلام کریں گے، وہ جانور ہو جو بیان کے سب سے باتیں کریں گے۔ اولیاء اللہ سے تو آج بھی کلام کرتے ہیں، بلکہ ان سے شجر و حجر کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ایسی مشینیں ایجاد ہو جائیں گی جو انسانوں کے کلام بلکہ کام کو کیچ کر لیا کریں گی. وہ مشینیں دیواروں، جوتوں، کواڑوں میں فٹ ہوں گی اور اسے ہر بات بتائیں گی. موجودہ سائنس نے ان چیزوں کو ممکن بلکہ قریب الوقوع بنا دیا. درو دیواروں سے اب تو اب بھی آوازیں آ رہی ہیں، انہیں یہ سی سی ٹی وی کیمرا یہ کیا؟ یہ ابھی آپ جتنے بھی یہاں عالمی مدنی مرکز میں بیٹھے ہوئے نا، آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب کو کیچ کر رہی ہے، ٹیپ کر رہے ہیں. یعنی ہم جب بھی چاہیں، خدا نہ خواستہ کوئی کچھ ہوا، کچھ بھی ہوا، تو وہ کیمرے میں، وہ کیمرے کے ذریعے وہ پتہ چل سکتا ہے کہ کون تھا، کیا تھا، کس نے کیا کیا. چور پکڑے جاتے ہیں، جیب قطرے پکڑے جاتے ہیں اس سے. تو یہ سب دیکھیں نا ممکن. یہ واٹس اپ اب بھی یہاں آپ بولے، اور امریکہ میں اس نے اگر وائی فائی کی سہولت موجود ایسی جگہ پر ہے تو فوراً اس نے کیچ کیا. آپ کے یہاں بھی یہ سہولت ہے، وہاں بھی نے کیچ کر لیا. ٹیلی فون بہت پرانی ایجاد ہو گئی، یہ گفتگو کرتے ہیں نا دنیا کے دور دراز ملکوں میں، آواز جھٹکے سے پہنچ جاتی ہے. یہ تو ہمارے مطلب ہے کہ جو عقائد ہیں اس کی تو بڑی اس میں مطلب تائید ہے کہ جب ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں ایک آدمی سن سکتا ہے ہماری بات، تو میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرما ہو کر باب المدینہ کراچی والے کی فریاد کیوں نہیں سنیں گے؟ کیا روحانی کنیکشن سے سائنسی کنیکشن بڑھ گیا؟ گیا میرے مرشد غوث پاک بغداد میں رہتے ہوئے روحانی کنیکشن کے ذریعے اپنے باب المدینہ کراچی والے مرید کی فریاد کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ تو ہمارے ان عقائد کی تو بڑی تائید ہو رہی ہے ان سائنسی تحقیقات سے. یہ کتنا کمیونیکیشن کتنا آسان ہو گیا، کہ رابطہ کتنا آسان ہو گیا. تو یوں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو کروڑوں گنا، ان کا تو کوئی کیا گنا، یہ کروڑوں مثال دی. سرکار تو سرکار، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے،
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو آہ کرے دل سے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری سیرت کی جو کیفیات ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بیان بھی فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال. آج اس کے بھی نظارے، ایک تعداد ہے جو بڑے شوق سے حرام کھا رہی ہے، کما رہی ہے، پرواہ ہی نہیں کر رہی، اس کو بالکل اس کی نہیں پڑی کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں رہتے ہوئے. ایک روایت ہے کہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا تو اس پر لوگوں کی، فرشتوں کی لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں رہتے ہوئے مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پرواہ ہی نہیں ہے، حرام کما رہے، کھا رہے، کھلا رہے ہیں، بچوں کے پیٹ میں حرام جھونک رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. ایک تعداد ہے. عمدت القاری میں مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے، یعنی بگاڑ کر بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں. عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے. اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. جامع ترمذی میں سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورتیں مسخ ہونے یعنی بگڑنے کے واقعات ہوں گے. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت پندرہ خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، اور نمبر دو، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور نمبر تین، زکات کو جرمانہ سمجھا جائے، اور نمبر چار، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اور نمبر پانچ، ماں کی نافرمانی کرے، اور نمبر چھ، دوست کے ساتھ بھلائی کرے، اور نمبر سات، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، اور نمبر آٹھ، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں. یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے، نعت خوانی ذکر اللہ کی مجلسیں، میلاد شریف ذکر کے حلقے تو حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے. انہیں آوازیں بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے. نمبر نو، سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص قوم کا سردار، سب سے رذیل یعنی کمینے ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے. اور نمبر دس، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے. اور نمبر گیارہ، شرابیں پی جائیں. اور نمبر بارہ، ریشم پہنا جائے. اور نمبر تیرہ، گانے والیوں. اور نمبر چودہ، آلات موسیقی یعنی میوزک کا سامان رکھا جائے. اور نمبر پندرہ، اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں، اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مس یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ حضرت سیدنا عمر بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے میری تقدیر میں بدبختی لکھ دی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ڈھولکی بجانے کے علاوہ میرا رزق کسی اور چیز میں ہے، لہذا آپ مجھے بے حیائی سے پاک گانے بجانے کے ذریعے رزق کمانے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تجھے اس کی اجازت ملے گی اور نہ تجھے کوئی عزت دوں گا اور نہ ہی تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا تھا، مگر تو نے حلال کے بجائے اللہ عز و جل کے حرام کردہ رزق کو چنا. اگر مجھے اس کام کی اجازت تجھے دینی ہوتی تو دے چکا ہوتا، اب اٹھ اور اللہ سے توبہ کر. اب اگر تو نے منع کرنے کے باوجود یہ کام کیا تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا, تیرا سر مونڈ دوں گا, تجھے تیرے گھر والوں سے بھی جدا کر دوں گا اور مدینے کے نوجوانوں کو تیرا مال لوٹنے کی اجازت دے دوں گا. جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گانے بجانے والے خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں, ان میں جو بغیر توبہ کیے مرے گا اللہ عز و جل اسے اسی حالت میں برہنا یعنی ننگا اور ہجڑا بنا کر اٹھائے گا. جو لوگوں سے پردہ نہیں کرتا جب بھی کھڑا ہوگا تو دوبارہ گرا دیا جائے گا. حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیب دان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور دوسرا رکھ لیں گے ان میں باجے رنڈیوں کے گانے بہت بڑھ جائیں گے, اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان کی صورتیں بندروں سوروں میں تبدیل فرما دے گا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے بہت سارے ساری پیشن گوئیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں. کہیں ہم بھی ان میں مبتلا تو نہیں ہے, یہ ہم کو اپنا اپنا آئینہ ہمارے سامنے ہم دیکھ لیں. اب پھوپا کرے کوئی اکڑ پھونک کرے ہے نہیں کچھ, مطلب دم نہیں ہے جب تک یعنی کہ سانس باقی ہے. اب یہ بولے آدمی کہ یار کر لیں گے بعد میں توبہ, یار دیکھی جائے یار ابھی تو سونانی کو بندر بن گیا ہو سور بن گیا ہو تو کیا پتا ابتدا کس سے ہوتی ہے. ہم نے نہیں سنا تو بنا ہی نہیں ہے, یہ کیا ضروری ہے ہم سب سنیں, یہ ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی ایک چنگاری بھی جو نا چنگاری معمولی چنگاری بھی اپنے گودام میں کوئی نہیں رکھتا ہے نا, جو حساس جگہ ہوتی ہیں سینسیٹیو مقامات ہوتے ہیں, میں لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ تمباکو نوشی منع کیوں لکھا ہوتا ہے نا, اسی لیے تو کہ یہ اگر کسی نے جلتی سگریٹ ڈال دی تو آگ لگ جائے. تو ایک چنگاری بھی بڑے سے بڑے گودام کو پھونک دینے کے لیے کافی ہے. تو اسی طرح اگر کسی چھوٹے سے گناہ پر بھی قیامت میں پکڑ ہو گئی تو ہمارا بنے گا کیا. ہم سب کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے, اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, حرام سے توبہ کر کے حلال رزق کمانا چاہیے, اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی کرم فرمانے والا ہے, اللہ تعالی کرم فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوثیہ کسوٹی ایک جواب دیجئے, میرے ذہن میں ایک شے
جی کون
اور
کون
آج جو بتائیں گے نا میرا خیال ہے کہ وہ شو بز سے جن کا تعلق ہے, اگر وہ ان کو فرسٹ یہ جواب دینا چاہیں تو فرسٹ. میرے ذہن میں ایک شے ہے, وہ کیا ہے بوجھو تو جانے.
میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے اور میرا میڈیا سے تعلق ہے, میں لاہور سے آپ کے دیدار کے لیے تشریف لایا ہوں.
جی آیا نہیں,
بڑی مہربانی. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخصیت آپ نے اپنے ذہن میں فرمائی ہے کیا وہ انسان ہے؟
شخصیت تو انسان ہی ہوتی ہے, لیکن میں نے تو شے کہا ہے, وہ شے میں شخصیت شامل ہے, شے وسیع لفظ ہے.
اچھا میں معافی چاہتا ہوں, میں
معاف کیا.
تو کیا وہ 1400 سال کے درمیان ہی ہے؟
نعم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال ہے کہ کیا وہ نبی ہیں؟
لا
السلام علیکم حضرت.
وعلیکم السلام
شیر میاں دار
صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی حضرت جو آپ کے ذہن میں کیا وہ صحابی ہیں؟
وہ
صحابی ہیں.
اچھا یہ طے نہیں ہوا کہ وہ انسان ہیں کیا ہیں، یہ طے نہیں ہوا ہے. شے میں نے اشارہ کہتے نا، شے ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے، شے میں بہت کچھ ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ان میں جو کچھ ہے سب اشیاء ہی ہیں، جنت میں شے ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ صحابی نہیں ہیں، میری مرادی شے صحابی نہیں ہیں.
کیا وہ انسان ہیں؟
لا، اب ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ وہ انسان نہیں ہے.
السلام علیکم حضرت صاحب.
وعلیکم السلام.
جی میرا فیضی نام ہے، تو آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ اپنی پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور میرے لیے خوش نصیب ہے کہ آپ سے میں مطلب آپ کے سامنے ہوں، اور آپ کے دعاؤں کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بلانا تھا آپ کے قریب جو آج ہو. تو اب ایک فرشتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا فرشتہ ہے وہ؟
لا
السلام علیکم. جی حضرت میرا نام کامران حیات ہے، اور
وعلیکم السلام.
میرا میڈیا سے تعلق ہے ویب سائٹ کے حوالے سے، اور کیا وہ کوئی مقام ہے؟
نعم. مقام کہہ سکتے ہیں غالب.
حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں دادا کی نگری سے لاہور سے آیا ہوں، طارق تف مجھے کہتے ہیں، تو کیا وہ پہاڑ ہے؟
لا یہ نگری نگر کا شارٹ فارم ہے، تصغیر. ذرا وہ ساحل محترم توجہ فرمائیں. نگری یہ نگر کا شارٹ فارم ہے، یعنی مخفف ہے، تصغیر ہے، شاید شارٹ فارم نہیں کہیں گے، تصغیر یعنی چھوٹا کرنا، جیسے روپیہ روپلی، بیٹی تو بٹیا، کھاٹ کو کھٹیا. تو جب کوئی چیز نبی سے یا بزرگوں سے نسبت کر جائے تو اس کو چھوٹی نہیں کیا جاتا، اس کی تصغیر نہیں کی جاتی. تو نگر کیا وہ نگری نہیں کہیں گے، نگریا نہیں کہیں گے. تو اب یہ کہ آپ حضور خواجہ غریب نواز، حضور داتا علی حجویری کے نگر سے آئے ہیں، اگرچہ وہ خوبصورتی نگری میں یوں لگتی ہے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے داتا کی نگری، ورنہ وہ ہے داتا کا نگر، دیار داتا.
حضرت صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اس جگہ میں مثال دے دوں، وہ ایک مثال تاکہ زیادہ سمجھ میں آ جائے.
جی
وہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کیا گیا، مجھے اپنا مکھڑا دکھا چاہے جیلا. یہ مکھڑا، یہ مکھ کی تصغیر ہے، مکھ اس کی تصغیر ہوئی مکھڑا. تو اب غوث پاک کی بارگاہ میں یہ لفظ کہ میرے غوث پاک کے چہرے کو یعنی کہ یوں چھوٹا سا جیسے روپیہ کی روپلی کر کے بولنا، تو یہ ممنوع. تو میرے مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے وہ مکھڑا منع کر بدل کر ان کو کہا کہ یہ اس طرح پڑھا کریں، مجھے اپنا چہرہ دکھا شاہ جیلا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے اپنا جلوہ دکھا شاہ جیلا، مکھڑا نہ کہا جائے، اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو تصغیر کے ہوتے ہیں، اور نعتوں میں بھی نعت خوان جو ہیں وہ پڑھتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم یہی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے اور علماء اہل سنت نے جو نعتیں لکھی ہیں نا انہیں کو پڑھا جائے، یا دوسرے کسی غیر عالم کا کلام پڑھیں تو کسی محتاط عالم دین سے چیک کروا لیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، اس میں جو شعر غلط ہو اس کو مائنس کر دیا جائے.
حضرت صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی، میں ماشاءاللہ دنیا میں گیا ہوں اور فیضان مدینہ ماشاءاللہ ہر دنیا میں موجود ہے، ہر ملک میں، باہر ملکوں میں، تو ماشاءاللہ نماز بھی میں وہاں ادا کرتا تھا، اور آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ دنیا میں ماشاءاللہ جانے پہچانے اور روحانی سلسلے آپ سے ہیں، اور مجھے آپ ہی کے توسط سے پہچانا بھی جاتا تھا وہاں، حالانکہ میں آرٹسٹ ہوں، کیونکہ وہ پچھلے سال عمر شریف بھائی آئے تھے، امجد حسین بھائی آئے تھے، ہم لوگ سب ساتھ تھے یہاں پر. خیر، شارٹ یہ کہ میرا نام امجد رانا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ کوئی میدان ہے.
لا مقام پر تو آئے تھے، میں نے مقام پر ہاں بولا ہے شاید،
ابھی مقام پہ ہاں بولا.
الہی مدینہ مقام ہو جائے، آقا کی گلیوں میں میرا قیام ہو جائے.
السلام علیکم. میرا نام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب میرا نام ہے علی خان اور میں کراچی سے ہوں.
بیٹے مائک منہ سے قریب کر لیجیے.
میرا نام علی خان ہے اور میں کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ تھا، کیا وہ جو شے ہے آپ نے اپنے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے؟ کیا کوئی وہ شہر ہے یا کوئی؟
اس شے کا ذکر آج کیا تو نہیں ہے، جہاں تک میری یادداشت ہے نہیں کیا. لا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب وہ کوئی عبادت کی جگہ ہے؟
یوں تو دیکھو نیک کام تو بہت سارے عبادت میں آ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کی مراد کوئی مسجد تو ہر مسجد مقدس ہے، لیکن کوئی یعنی کہ مسجد مراد ہے آپ کی کوئی نسبت والی مسجد تو لا.
حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں، میرا نام عدنان ہے. میں السلام علیکم اعلی حضرت.
وعلیکم السلام.
محمد اکرم نظامی رحیم یار خان سے سرائیکی آرٹسٹ ہوں. جناب کے دیدار ہوا ہے آج، بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کا آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا یہ فیضان جاری رہے،
آمین.
تو میں جہاں تک پہنچا ہوں یہ برے صغیر کی کوئی ہستی کے بارے میں ہے.
وہ انسان کا تو لا ہو چکا ہے، لا مانے نہیں.
چلیں آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم آپ کے فیضان میں آئے ہیں اور ہماری دعا ہے دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہمیشہ جاری آمین رہے، آمین. اور اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
آفیت، آمین.
اشارہ دینا پڑے گا بابا، اب گھوم پھر کے کوئی جگہ یاد نہیں آ رہی ہے، کوئی مقام سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوئی اشارہ دیں تو پھر ہم انشاءاللہ آپ سے کوئی سوال.
سوالات 11 ہو چکے ہیں مکمل،
اشارہ تھوڑا سا مل چکا ہے اگر توجہ ہوتی.
کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میٹھے میٹھے سرکار السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا لگتا ہے جب آپ ینگ جنریشن کو اس طرح کی باتیں بتا کے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ بتاتے ہیں. جو بچے برائیوں میں جو لگتے ہیں، جو کھیلتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے جب فیضان مدینہ میں آتے ہیں، تو یہ جو آپ ایک کرم کی برسات کر رہے ہیں نا، इस पे मैं आपको एक तो सलूट पेश करता हूँ। मेरा नाम कैसर नदीम गुड्डू है, मैं लाहौर से हूँ, शोबी से। अभी जो आप गाने बजाने वालों का एक सीक्वेंस हमें बताते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। और आप हमारे लिए दुआ करें। और जो आपने पूछा, तो अगर मेरी नाकस अकल कहती है कि वो मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है,
मेरी मुरादी शय ये नहीं है।
अच्छा, तो एक और एक
नहीं, एक वक्त में एक सवाल,
एक एक गुजारिश है। आप जिस मनसब पे बैठे हैं, जो आप रहमतों की बरसात बरसा रहे हैं, मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा, अब हमारा इम्तिहान ना लें, आप खुद बता दें।
मैंने सब्ज गुंबद की मिसाल दी कि कोई इमारत मुराद है।
सुभान अल्लाह,
घर में सब्ज गुंबद, तो
क्या बात,
दाता हुजूर का भी तो गुंबद जगमगा रहा है।
क्या बात,
पाकिस्तान में और मदीनतुल हिंद अजमेर शरीफ के गुंबद शरीफ की क्या बात है। फिर बरेली शरीफ आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का गुंबद भी कितना प्यारा है। वो कितने गुंबद है यार,
जवाब कितने, जवाब दे,
कितने मजारात औलिया है, जिन्हें लाखों मजारात औलिया हैं, यूं कह सकते हैं, लाखों औलिया के नाम है जिनके मजारात हैं। किसी के मजारात मशहूर है, किसी के मशहूर नहीं है, किसी के जाहिर ही नहीं है, लेकिन मजार है। तो कोई भी मजार में मेरी मुरादी शे है, और वो मशहूर तरीन मजार है। चलो, अब इससे बढ़कर मैं दरवाजे तक पहुंचा दिया है, अब आप दरवाजे का पट खोलो और दाखिल हो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
प्यारे बाबा जान, मैं जमजम नगर हैदराबाद से आया हूँ, आर्टिस्ट था पहले, मैं तौबा कर चुका हूँ। मेरा जवाब है बगदाद शरीफ।
बगदाद शरीफ तो शहर है, मैदान
गोश पाक का रोजा है मुबारक।
जवाब दुरुस्त है।
मुझे अपना रोजा दिखा से आजम, मुझे अपना रोजा दिखा से आजम, मुझे अपना रोजा दिखा से आजम, मुझे नीला गुंबद दिखा से आजम, मुझे नीला गुंबद दिखा से आजम।
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। अभी देखिए दुआ होगी, सब तशरीफ रखें। और वो मुझे उस वक्त जहन में नहीं था, एक सवाल किया गया था मदनी चैनल के नाजरीन से, और हम वैसे तीन सवाल हाजरीन से करते हैं हफ्ते को, इंशाल्लाह तीन सवाल हाजरीन से भी किए जाएंगे, जिसमें वो जो दुरुस्त जवाब देता है उसको हम 1200 रुपए का मदनी चेक देते हैं तोहफे में, जो मकतबतुल मदीना से कैश होता है किताबें वगैरह खरीदने की सूरत में। आज वो सवाल मैंने नहीं किए, इंशाल्लाह हफ्ते को तीन सवाल होंगे। लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन को कर लिया गया है एक सवाल, वो शुरू में कर लिया जाता है, और जो मेरे यहां सीट पर आने तक दुरुस्त जवाब देते हैं उनमें से इब्तदाई 12 जवाब दुरुस्त देने वालों के नाम हम बयान करते हैं। तो आज जो सवाल किया गया, तो इनके पहले जवाब के नाम बताऊंगा, इसके बाद सवाल किया था और जवाब किया है ये अर्ज करूंगा। बाबुल मदीना की उम्मे बहलूल, बाबुल मदीना इसे बिनते आमिर, बाबुल मदीना बिनते मोहम्मद नवीद, बाबुल मदीना मुनीर रजा अत्तारी, बाबुल मदीना फारूक अत्तारी, हाफिजाबाद महमूद अत्तारी, बाबुल मदीना से बिनते सिराजुद्दीन, बाबुल मदीना से बिनते फैयाज अहमद, जमजम नगर से बिनते नबी बख्श, केपीके से इस्फंद खान अत्तारी, सरदाराबाद फैसलाबाद से कारी शौकत अत्तारी, हाफिजाबाद से अब्दुल रहमान अत्तारी। सवाल है, किस मकाम पर मांगी जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं, ये नाम उसका बताना था, उसका नाम है मुस्तजाब, उस जगह का नाम। जब मुस्तजाब कहां वाके है, काबे शरीफ की चार दीवारें, तो काबे शरीफ की चार दीवारों में जो दीवार ये जो वो रुकन यमानी और हजरे अस्वद की दरमियानी दीवार है, ये मुस्तजाब है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो रहनुमाई कर दें।
जी बापा,
सही है ना। तो रुकन यमानी और हजरे अस्वद की दरमियानी जो दीवार है ये मुस्तजाब इसका नाम है। और यहां दुआ मांगे तो 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। अल्लाह हम सबको नसीब करे वहां जाकर दुआ मांगना। और इस मुस्तजाब वाली दीवार में एक बहुत बड़ी खसूसियत यह है कि इसके बीचों बीच पहले तो या हय्यू या कय्यूम कढ़ाई से लिखा होता था, वो गिलाफ में हो सकता है अब भी वही हो, तो वो जो सेंटर में अगर मुंह करके बैठ जाए बंदा तो इस सेंटर के बिल्कुल जो ऑपोजिट जो दीवार है उसमें वो मिजाब रहमत सोने का परनाला लगा हुआ है जिससे बारिश का पानी जो है वो हतीम में निछावर होता है। तो ये जो सोने का परनाला है ये एक तरह का इंडिकेटर है, ये निशानदही कर रहा है कि इस तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मजारे पुर अनवार में रुख किए जलवा फरमाए। तो जब उस जो मीजा मुस्तजाब के बीचों बीच मुंह करके बंदा खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो इसका चेहरा जो है अब काबे की तरफ भी है और काबे की तरफ भी है। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। अच्छा, अब जो दुरुस्त जवाब जिन्होंने ये जितने भी आते हैं मेरे बैठने तक उन सब में कुरान अंदाजी सब में होती है, नाम 12 के लिए गए तो इनमें दुरुस्त जवाब निकला हाफिजाबाद के महमूद अत्तारी, कुरान अंदाजी में मुबारक हो इनको, इंशाल्लाह 1200 रुपए का मदनी चेक जो है वो इरसाल कर दिया जाएगा या किसी तरह उन तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو جو حاضرین ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما کر یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین میرے میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حسنین کریمین تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین. اور خصوصاً وہ اسلامی بھائی کہ جو اسی مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں یا کر چکے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے. رب کریم ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، سنتیں اپنانا چاہتے ہیں. شیطان روڑے اٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. یا الہ العالمین شیطان کو ہم سے دور فرما دے. اور اے اللہ ہمیں نیک بنا کر اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. پروردگار ہماری آخرت بہتر کر دے، ہماری قبر بہتر ہو، نزعہ بہتر ہو. اے اللہ نزعہ میں تیرے محبوب کے جلوے نصیب ہوں. الہ العالمین قبر میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے لے رہے ہیں، اور کاش نور مصطفیٰ سے ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے. الہ العالمین محشر میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں. الہ العالمین جو مقدمے بازیوں میں گرے ہیں رہائی ملے، جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی ملے. اے میرے مولا بے اولادیاں دور ہوں. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. پروردگار جنہوں نے مدنی چینل کو دعاؤں کے لیے پیغامات دیے یا مجھ سے زبانی یا تحریری دعاؤں کے لیے جو کہتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر اپنی کرم کی نگاہ فرما دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی جنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
تاجدار حرم میں شہنشاہ دی پڑھو. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جاؤں قیامت میں.
کوئی اس کے سوا آرزو کا کوئی اس کے سوا جزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ نبی جنبی جبر آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم.